اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. خواتین حضرات, تلاش کے اس لائیو فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج کے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم امت کے مسائل کے سلسلے میں آج اپنے زمانے کے اہل علم سے کچھ گفتگو کرنے کا آغاز ایک نئے سرے سے کر رہے ہیں. اس میں ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ آپ کے سوالوں کو بھی اس میں شامل کر سکیں. میں ایک جانب جناب جاوید احمد غامدی صاحب کو جو ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے خوش آمدید کہتا ہوں. جاوید صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام,
آپ کا کیا حال ہے؟
اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں.
چلیے جناب, آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں. ادھر میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں ڈاکٹر فرید اے ملک صاحب. خواتین حضرات, ڈاکٹر فرید اے ملک صاحب کو میں اس خاص طور سے تعارف کراتے ہوئے ذکر کروں گا کہ جب میری ان سے بات ہوئی تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں جو نئی سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں ان کے اندر ایسے سنجیدہ لوگ بھی موجود ہیں جو جن کے ساتھ آپ بات کریں تو صرف یہی نہیں لگتا کہ جنہوں نے کل ملک میں آ کر کوئی دھواں دھار تقریریں کرنی ہیں اور یا صرف انتخابی سیاست کرنی ہے, بلکہ وہ اس ملک کے مسائل کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے پر آمادہ ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں سوچا ہے. اور ڈاکٹر صاحب, میں یہیں سے آپ سے آغاز کروں گا. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس کی جو کور کمیٹی ہے جو یہاں کی لاہور کی جو کوآرڈینیٹر ہیں آپ تھنک ٹینک کے, جو آپ کی پالیسیز کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں, غور کر رہے ہیں. تو آپ سے جب میں نے اس موضوع کا ذکر کیا تو آپ نے مجھے اگرچہ اس کی وضاحت کی کہ اسلام آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے جو ہمارے آج کا موضوع خواتین حضرات, لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب کو پھر بھی اس لیے زحمت دی کہ چونکہ جس جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس میں ان کے سربراہ عمران خان صاحب نے یہ اسلامی فلاحی ریاست کا نعرہ ایک دفعہ پھر اس ملک میں بلند کیا ہے, تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ اپنے ان مجالس میں اس سبجیکٹ کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں.
دیکھیں جی, پہلی تو چیز یہ ہے کہ پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کچھ چیزیں آلریڈی ڈسکسڈ ہیں اور لیڈ آؤٹ ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کانسٹیٹیوشن نے رائٹس دیے تھے مگر وہ لوگوں تک نہیں پہنچے, جس طرح تعلیم ہے, لٹریسی ہے. جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا 73 کا, اس میں یہ تھا کہ جی یہ رائٹ ہے سٹیزن کا اور 10 سال کے اندر 100% لٹریسی پاکستان میں ہوگی. نقل میں آرٹیکل 25 ہے عالم. وہ انہوں نے 2 سال گریس پیریڈ دیا تو 1985 میں ہمیں 100% لٹریٹ ہونا چاہیے تھا, مگر وہ جب ملٹری حکومت آئی ضیاء صاحب کی تو انہوں نے اور بھی بہت امینڈمنٹس کی, کانسٹیٹیوشن کی شکل بگاڑی, ساتھ ساتھ یہاں بھی امینڈمنٹ ایک کر دی انہوں نے. وہ 10 سال کا پیریڈ نکال کے اس میں ود ان ریزنیبل ٹائم انہوں نے انکلوڈ کر دیا, دیٹ مینس وہ ختم ہو گئی. تو آج تک ہم وہیں کے وہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 1985 میں ہم 100% لٹریٹ ہو جاتے تو آج ہمارا مقابلہ چائنا سے ہو رہا ہوتا اور ایشین ٹائیگر ہوتے, یعنی کسی بھی فلائی مملکت فلائی ریاست کے لیے تعلیم ایک بنیاد ہے جس کے بغیر ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. تو اس پہ آپ دوبارہ آئین ریسٹور ہوا ہے اور وہ جو کلاز تھا ضیاء کی امینڈمنٹس وڈرا ہوئی ہیں, تو کچھ تو کانسٹیٹیوشن آلریڈی چیزیں لے ڈاؤن کی ہیں. اس کے علاوہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں خان صاحب از کنوینسڈ اور وہ اس کے جی ہم نے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے, تو اس سے پھر ہم نے کمیٹی بنائی جس میں ہمارے اکنامک ایکسپرٹس بھی ہیں اور ریلیجس ایکسپرٹس بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں. اور ہم نے پھر جب گفت و شنید بات چیت شروع کی تو ظاہری بات ہے فلائی ریاست میں اور بھی بہت ایشوز آ جاتے ہیں کہ اکنامک ریکوری, اکنامکس آپ کی ہوں گی, افورڈیبلٹی ہوگی تو آپ فلائی ریاست بنا سکتے ہیں, تو اکنامک ریکوری ضروری ہے.
ڈاکٹر صاحب, آپ کو معاف کیجیے گا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, بیسک بات یہ ہے کہ فلاحی ریاست کو تو ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں مغرب میں اعلیٰ درجے کی فلاحی ریاستیں موجود ہیں, ڈیموکریٹک ویلفیئر اسٹیٹس موجود ہیں, تو ان کو سمجھنا تو مشکل نہیں ہے, ظاہر ہے کہ اس طرف ان کی اچھی چیزیں ہمیں لینی ہیں. یہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے اس میں کوئی خاص بات آپ کے ذہن میں ہے یا تصور میں ہے جو آپ کے منشور کا حصہ بنے گی؟
دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں اسلام پہ اتنی ڈسکشن, آئی ایم ناٹ اسکالر آن ٹو ٹاک آن دیٹ, مگر جو ہماری ٹیم ہے اس میں لوگ موجود ہیں اور یہ اسپیکٹ دیکھا جاتا ہے. مگر اگر آپ آئین دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں, وی آر اے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی,
ٹھیک
ہے, یعنی آئین از دا ڈاکومنٹ جس کے تحت سیاسی جماعتیں بھی آئی ہیں, الیکشن بھی لڑیں گے ہم, تو ہم آئین سے متضاد کوئی چیز نہیں کریں گے,
ٹھیک
ہے, آئین کے فریم ورک میں رہتے ہوئے. ایک فلائی ریاست جو وہ ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ تھا جس میں عام انسان کی زندگی بہتر بنائی جاتی تھی, جس میں تعلیم, صحت اور روزگار, انصاف اور یہ چیزیں جو مہیا کی جاتی تھی, تو یہ ہمارا فوکس جو ہے زیادہ تر وہ اس جو ریاست مدینہ کی طرف ہے.
اوکے غامدی صاحب, یہ اب میں آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے سیاستدان اس طرح سوچ رہے ہیں جس کا ایک نمونہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں کیا پیش کیا, اور ظاہر ہے ٹی وی پر آپ روزانہ دیکھتے ہیں. ابھی تک ظاہر ہے کہ الیکشن کا زمانہ اگلے سال ہے, لیکن یہ اب تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور جو جماعتیں ہیں وہ اپنے منشور ترتیب دے رہی ہیں. تو ہمارے ملک میں اسلام کا نام بھارا لیے بغیر گاڑی آگے چلتی نہیں ہے. تو آپ ایک بطور سکالر کے, یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ سیاستدانوں کی ایک ضرورت ہو کہ اسلام کو کا نام لیے بغیر آگے بات نہیں بن سکتی, لیکن ایک سکالر کے طور پر آپ پاکستان کے آئین میں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ جو کچھ ہو چکا ہے, یعنی قانون سازی ہو چکی ہے, قرارداد مقاصد ہمارا حصہ بن گئی ہے آئین کا, تو اس کے بعد قانونی سطح پر اسلام موجود ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟
میں تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو منافقت سمجھتا ہوں. میرے نزدیک جس وقت پاکستان بن رہا تھا
جی,
اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ اسلام کا نام سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اس کے بعد بھی بدقسمتی سے حکمران ہمیشہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے. پاکستان بننے کے بعد حکمرانوں کے مابین اور یہاں کے مذہبی رہنماؤں کے مابین ایک کشمکش برپا ہوئی. اس میں کچھ مطالبات پیش کیے گئے, ان مطالبات کو تون و کرہن ماننا پڑا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے ہاں آئین میں تو بہت کچھ اسلامی لکھ دیا گیا ہے اور ہم اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی نہیں تھکتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ نہ کبھی ریاست کی سطح پر اس مسئلے کا سنجیدگی سے جائزہ لیا گیا ہے, نہ کبھی دانشوروں کی سطح پر جائزہ لیا گیا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں کا جو سماجی ڈھانچہ ہے وہ بھی اس چیز کو بالکل اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح کے حکمران دیکھتے ہیں. یعنی جیسے ہم اپنی غلط سے غلط مجلس کی پدا کرنے کے لیے بھی قرآن مجید کی تلاوت ضروری سمجھتے ہیں, بالکل اسی طرح کا معاملہ اسلامی اور اسلام کے نام کا. تو میرے نزدیک تو یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے. اس وجہ سے میں نے بارہ یہ کہا ہے کہ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, کاش ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا اور ہم اس کے مقابلے میں عملاً زیادہ سنجیدہ ہوتے. ہم یہ دیکھتے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں کیا اس کے کچھ مطالبات ہیں, کیا وہ مطالبات انفرادی ہیں, کیا وہ مطالبات اجتماعی ہیں, وہ ریاست سے بھی کچھ چاہتا ہے, اور پھر سنجیدہ طریقے سے اس مسئلے کو دیکھتے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر اس کا رد عمل ہوا ہے, اور وہ رد عمل ہے جو اس وقت دہشت گردی کی صورت اختیار کر گیا ہے. آپ اگر یہ دیکھیں تو اس وقت جو کشمکش بموں کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں بھی ایک فریق کا نقطہ نظر یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو اسلام کے نام پر دعوے کیے گئے تھے وہ روبکار نہیں ہو سکے. اس کشمکش کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے, ہمیں کس طرح مذاکرات کرنے چاہیے, ہمیں کس طرح صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے, ان میں سے کوئی چیز بھی کبھی زیر بحث نہیں آتی. اس وقت بھی اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی ہے اور آپ باقی سیاسی رہنماؤں سے بھی بات کریں تو آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ ایک مبہم اصطلاح ہے جس کو استعمال کر لیا جاتا ہے. میں نے اسی وجہ سے اس زمانے میں جبکہ بہت سے لوگ پھر ایک مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں, اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اور پھر اس تبدیلی کو انہوں نے یہ نام دیا ہے کہ ہم اس کو ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں, تو میں نے یہ کوشش کی کہ اسلام کے مطالبات ان کے سامنے رکھ دیے جائیں تاکہ وہ ان کی روشنی میں غور کر سکیں کہ کیا کچھ ہو چکا ہے, کیا کچھ کرنا باقی ہے اور کیا کچھ غلط ہوا ہے.
ٹھیک, میں گاندھی صاحب آپ سے جانا چاہوں گا ایک چھوٹے سے وقفے کی, واپس آ کر میں یہیں آپ سے بات شروع کروں گا کہ وہ کیا مطالبات ہیں جو آپ کی نظر میں اس قوم کو سمجھنے چاہیے, اور ساتھ یہ بات بھی کہ جو اب تک ہو چکا ہے اب تو بہرحال ایک حقیقت ہے, اس سے ہم کیسے نبرد آزماؤں. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا, یہ پروگرام ابھی جاری ہے. خواتین حضرات پروگرام تلاش میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہوں. ہم لائیو گفتگو کر رہے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب سے, اور غامدی صاحب وقفے سے پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ اس ملک میں اسلام کے بارے میں جو قانون سازی ہوئی ہے, جو ہمارے آئین میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اس میں اسلامی شقیں شامل ہوئی ہیں, اور قرارداد مقاصد جس طرح پورے آئین کا حصہ ہے, اور جو اس ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, غامدی صاحب نے تبصرہ کیا کہ یہ سب کچھ جس طرح ہوا اسے وہ منافقت سمجھتے ہیں. میں غامدی صاحب چاہتا ہوں کہ اس کی آپ کچھ وضاحت کر دیں, اس لیے لوگ تو اس کو ایک جانب بڑی اچیومنٹ کہتے ہیں.
یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو وہ ریاستیں تھیں جن میں بادشاہ ہوا کرتے تھے, ایک خاندان کی حکومت ہے. اس وقت یہ ضرورت ہوتی تھی کہ ریاست کے بارے میں یہ طے کیا جائے کہ وہ کن اصولوں پر چلائی جائے گی. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, ہم نے یہ مان لیا کہ یہاں کسی خاندان کی حکومت نہیں ہوگی, کسی جرنیل کی حکومت نہیں ہوگی, یہاں پر مذہبی پیشواؤں کے پاس اقتدار نہیں ہوگا, یہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ کس کو یہاں حکومت کرنی ہے. اب جب آپ نے جمہوری اصول کو مان لیا تو ناگزیر ہے کہ پھر اوپر کے بجائے نیچے سے جو کچھ آنا ہے آئے, یعنی اسلام کو بھی اگر آنا ہے تو اس کا ظہور پہلے لوگوں کے اندر ہونا چاہیے. آپ کی قوم اسلام کا کتنا شوق رکھتی ہے, یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے جب آپ اس کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو اگلے دن آپ مثال کے طور پر اسکینڈینیوین ممالک یا برطانیہ کا نمونہ سامنے رکھ کر یہاں لوگوں کو پیسے دینا نہیں شروع کر سکتے. آپ کو اس کے لیے ایک بنیاد تعمیر کرنی پڑے گی, یعنی وہ بنیاد جب تک معیشت میں تعمیر نہیں ہوگی فلاحی ریاست کا ظہور نہیں ہو سکتا.
بالکل بالکل صحیح.
اسی طریقے سے جمہوری ریاست کے لیے بھی کچھ لوازم ہیں جو پہلے قوم کے اندر وجود پذیر ہوتے ہیں. تو میرے نزدیک اسلام کے معاملے میں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا ظہور بنیادی طور پر قوم کے اندر سے ہو, اور قوم کے اندر سے کسی چیز کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب اس کا شعور پیدا کیا جائے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم کے اندر تو لوگ بددیانتی پر مصر ہوں, کم تولتے ہوں, جھوٹ بولتے ہوں, لوگوں کا مال کھاتے ہوں, لوگوں پر زیادتی کرتے ہوں, لوگوں کی ہر چیز کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں, ان سے کسی دوا کے معاملے میں بھی یہ اعتماد نہ ہو کہ وہ اس کو خالص بنا کے دے دیں گے, اور اوپر سے ریاست اسلامی ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا. اس وجہ سے میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ یہاں الٹی گنگا بہائی گئی ہے, یعنی معاملہ یہ نہیں کیا گیا کہ پہلے قوم کو مخاطب کر کے اس کی تعلیم کا, اس کی تہذیب نفس کا بندوبست کیا جاتا, اور پھر جتنا اس قوم کے اندر اسلام کا علم پھیلتا, جس لحاظ سے اس کے نوجوانوں میں اس کا شعور پیدا ہوتا, اس کا ظہور ایک جمہوری معاشرے میں ہوتا. اس کے بالکل برخلاف دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا کہ آئین میں یہ لکھ دیجئے, فلاں جگہ یہ لکھ دیجئے, پاسپورٹ پر یہ لکھ دیجئے. یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے, یہ میرے نزدیک ایک بڑا خوبصورت نام رکھ کے آپ نے در حقیقت اصل حقیقت کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپایا ہے. آپ ذرا اسلامی تاریخ پر یا مسلمانوں کی تاریخ کہیے, اس کے اوپر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عمبی سلطنت, عباسی سلطنت, عثمانی سلطنت, یہ اب جو اصرار کیا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس طرح کی کوئی چیز کبھی آپ نے دیکھی؟ اس وقت جس سلطنت میں اسلام یا مذہب اسلام کو قانون کی حیثیت حاصل ہے وہ مثال کے طور پر سعودی عرب ہے, لیکن آپ دیکھیے اس کا نام کیا ہے, المملکۃ العربیہ السعودیہ, اس میں بھی اسلام کا نام نہیں ہے. اس وجہ سے یہ سب بے معنی باتیں. تو میرے نزدیک جو اصلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم اسلام کے بارے میں لوگوں کے شعور کو بیدار کرتے, ان کے اندر ان مطالبات کا احساس پیدا کرتے جو اسلام انفرادی طور پر ان سے کرتا ہے, جو اجتماعی طور پر ان سے کرتا ہے. یعنی مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ جس طرح اسلام فرد سے کچھ مطالبات کرتا ہے, نیکی کا مطالبہ کرتا ہے, خیر کا مطالبہ کرتا ہے, دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے, بالکل اسی طریقے سے جب ان کا ایک اجتماعی نظم پیدا ہوتا ہے تو اس سے بھی وہ کوئی مطالبات کرتا ہے, لیکن ان مطالبات کا شعور پہلی چیز ہے. اس وجہ سے اگر سیاسی لوگوں کو بھی اسلامی
گاندھی صاحب میں بہت معذرت چاہتا ہوں, مجھے آپ موقع دیں ایک چھوٹی سی بریک کا, یہ نیوز کی بریک ہے, اس کے بعد میں نے آپ سے یہیں سے بات شروع کرنی ہے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ لائیو پہ ٹیلی فون لائن پر ہیں غامدی صاحب. غامدی صاحب ہمیں بتا رہے تھے آپ, اور جیسے میں سمجھا ہوں آپ کی بات, کہ جس طرح اور بہت ساری چیزوں کے معاملے میں ہم لوگوں کا ایک ہے رویہ جو قانونی سطح پر ہے, اور ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے آئین میں, اور کچھ چیزیں ہیں جو قواعد کی صورت میں موجود ہوتی ہیں, لیکن ایک ہمارا اوور آل رویہ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں سوسائٹی میں, چاہے وہ تعلیم ہو, معیشت ہو, معاشرت ہو, وہ ہمارا چلن جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف رخ پر ہوتا ہے. تو یہ جس کو آپ منافقت کہہ رہے تھے, یہ کیا اسی کا اظہار ہے؟
میرے نزدیک اسی کا اظہار ہے. یعنی ہم اصل میں بہت سی چیزوں کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے, وہ الفاظ ہم بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ان پہ غور نہیں کیا ہوتا. میں جب یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو سب سے بڑھ کر جس چیز پر توجہ دینی چاہیے وہ آپ کے آئین میں لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہے, ان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن زیادہ قابل توجہ آپ کی قوم ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے اس قوم کو غربت سے نجات دلانے کی جدوجہد کی ہے, جا جہالت سے نجات دلانے کی جدوجہد کی ہے, یہ اس قوم کے بنیادی مسئلے ہیں.
اور یہی ویلفیئر سٹیٹ,
اگر آپ ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دیں گے
بالکل,
تو قوم کے اندر سے نہ کسی فلاحی ریاست کا ظہور ہو سکے گا, نہ جمہوری کا, نہ اسلامی کا. اب آپ آئین میں جو جی چاہے لکھتے رہیے, آپ اسٹیج پر جو جی چاہے کہتے رہیے, نعروں کے لیے جو الفاظ چاہے تلاش کرتے رہیے, لیکن ان میں سے کسی چیز کا بھی ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنی قوم کو بیدار نہیں کریں گے. اور اس میں جو غربت ہے اور جو جہالت ہے, اور پھر جہالت غربت کو پیدا کرتی ہے, غربت جہالت کو پیدا کرتی ہے, یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے. اس کو آپ ٹارگیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. یہی بات میں سیاستدانوں سے بھی کہتا ہوں, یہی سیاسی جماعتوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان کو سب سے زیادہ جس چیز پہ غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے, اسلام کا معاملہ اس وقت زیر بحث آئے گا جب لوگوں کا اسلامی شعور ہوگا. کیونکہ جمہوری معاشرے میں اگر وہ شعور موجود نہیں ہے تو اسلام کدھر سے آ جائے گا؟ پھر ہوگا یہی کہ کوئی ایسی طاقت آپ کے اوپر آ کے مسلط ہو جائے گی جو بزور کوئی چیز آپ سے منوانا چاہے گی, تو یہ جمہوری معاشرے میں تو ممکن نہیں ہے. چنانچہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوا کہ جس وقت یہاں پر مارشل لا لگا, جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت آ گئی, تو اس میں پھر بندوق کے زور سے بہت سے قوانین نافذ کر دیے گئے. وہ قوانین نہ ہماری پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے, نہ جو ان کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے تھی وہ اس طریقے سے ہو سکی. مذہبی طبقہ پوری قوت کے ساتھ ان کی پشت پر کھڑا ہوا, اور جو کچھ ان کے تصورات تھے وہی پرانی فکر, وہی اس کے تصورات, وہ ہمارے یہاں حدود آرڈیننس اور قوانین میں ڈھل گئے. تو میں اس وقت یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم جو نئے لوگ اٹھے ہیں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا جب وہ اسلامی کا لفظ بولتے ہیں تو وہ بھی یہی منافقانہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں؟
بالکل نہیں.
یہ بلکہ میں چاہوں گا جاوید صاحب,
بالکل نہیں,
آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا کہ اس پر کمنٹ کریں.
بالکل, انہوں نے بالکل بات صحیح کی کہ جہالت اور بے روزگاری, ہمارا بھی فوکس جو ہے انہی چیزوں پہ ہے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ, امپلائمنٹ, بے روزگاری. 5 سال کی عمر سے لے کے 35 سال کی عمر تک جو انڈیویجول ہوگا, جو شخص ہوگا, وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے یا اس کو تعلیم دینا یا اس کو اسکل دینا, اس کو امپلائیبل بنانا, امپلائمنٹ تک پہنچانا, یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی. ہم ایسی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جہاں عام انسان جو ہے اس کی بھلائی اور فلاح ہو.
لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو وہی بات ہے نا, خواہشات ہیں
جی.
اس سوسائٹی میں جس میں غامدی صاحب نے اسے ذکر کیا کہ ہم اخلاقی لحاظ سے
جی,
اپنی معاشی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے, اپنے حکمرانوں کے کیریکٹر کے لحاظ سے, اور اپنی جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کے لحاظ سے جس جگہ پر ہیں, تو یہ چند برسوں میں آپ فرض کریں کہ کل کا الیکشن ہوتا ہے, آپ کی جماعت جیت جاتی ہے, تو یہ کیسے بروئے کار آئے گا اگرچہ آپ کے خیالات بہت اچھے ہوں؟
نہیں جی, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کام آسان نہیں ہے. اور جو پہلی چیز ہے وہ ریسورسز, اکانومی ہے. آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک آپ کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ دو گمبھیر ایشوز ہیں. پھر جب آپ نے اکانومی کو ٹھیک کیا, لا اینڈ آرڈر آپ نے ٹھیک کیا, اس کی ہم نے پالیسیز بنائی ہیں, اس کے بعد پھر آپ ایجوکیشن سیکٹر میں آئیں گے, اس کو آپ فوکس کریں گے. تو میرا مطلب کہنا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے, یہ مشکل ہے کام, مگر ہم نے سٹارٹ لینا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں, ہماری جو اکنامک ٹیم ہے, کہ ہم وہ ریسورسز پرووائڈ کر سکتے ہیں جس سے کم ایجوکیشن, ہیلتھ, امپلائمنٹ اور انفراسٹرکچر, یہ کم از کم جو چیزیں ہیں, 3-4 جو ہیں, جو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے.
آپ کا خیال ہے کہ یہ چند برسوں میں ان میں اسینشل بیسک افیکٹو تبدیلی ہو سکتی ہے؟
ایبسولوٹلی, خاطر خواہ تبدیلی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں, پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی کیا جاتا ہے اور اوور ایسٹیمیٹ بھی کیا جاتا ہے. اب میں کیونکہ یہاں بھی عہدوں پہ فائز رہا ہوں اور میں نے بڑی کلوزلی انٹرنلی بھی دیکھا ہے, ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. اس وقت دنیا کے جو دو بڑے مسائل ہیں, ایک فوڈ اور ایک فیول, یعنی ایندھن اور خوراک, ہم دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. اب تھر کول ہے فار ایگزامپل, اس وقت سب سے بڑا ہمارا جو انرجی کا ڈیفیسٹ, وہ انرجی ڈیفیسٹ ہے, انرجی نہیں ہے. سب سے بڑا امپورٹ بل بھی ہمارا فیول کا ہے. ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا کول کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. میں خود اس پہ پرسنلی کام کر رہا ہوں ایز این انجینئر پچھلے 7 سالوں سے. جس دن ہم نے تھر سے کولا نکال لیا, اس سے ہم بجلی بھی بنائیں گے, گیس بھی بنائیں گے, ڈیزل بھی بنائیں گے, اور ہمارا جو سارا امپورٹ بل ہے یہ 3-5 سال میں ہم اس کو ریڈیوس کر کے وہ ایکسپورٹ, یعنی انرجی ایکسپورٹ بھی کرنے کے ہم قابل ہو سکتے ہیں. تو میرا مطلب پوٹینشیل ہمارے پاس بہت ہے, مگر کیونکہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں تھا اور پرائیورٹیز نیشن کی ٹھیک نہیں تھی, ہم غلط چیزوں پہ ہم خرچتے رہے ہیں. جہاں ہمیں خرچنا چاہیے تھا, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچنا چاہیے, تعلیم پہ خرچنا چاہیے تھا, وہ ہم نے خرچ نہیں کیا, ہیومن ڈیولپمنٹ ہم نے نہیں کی. یہ ہے کہ آپ کا انفارمل سیکٹر جو ہے پاکستان کا, وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اور جو آپ کا فارمل سیکٹر وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اکانومی میں زور ہے, گنجائش ہے. پھر وی آر ایگریکلچر کنٹری, ایگریکلچر میں بہت گنجائش ہے. ہماری جو ایگریکلچر کی ٹیم ہے اور جو کمیٹی ہے اس نے بڑی واضح ریکمنڈیشنز دی جس کے ذریعے ہم اپنی ایگریکلچر آؤٹ پٹ امپروو کر سکتے ہیں, ہم ریاست کی آمدنی امپروو کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بھی جو امپروومنٹس ہیں, ایک اگر 1% ییلڈ بھی امپروو ہوتی ہے تو اربوں روپے میں بات چلی جاتی ہے, اتنی آؤٹ پٹ اتنی ہے. تو یہ سب چیزیں موجود ہیں اور یہ ہم کر سکتے ہیں.
آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی پالیسی میکنگ سے تبدیلی شروع ہو سکتی ہے؟
بالکل, اچھی پالیسی میکنگ سے, اچھی ٹیم سے, ایماندارانہ ٹیم ہو آپ کو, پالیسی میکنگ آپ کی اچھی ہو, ڈائریکشن صحیح ہو, اوپر کرپشن نہ ہو. آپ ڈائریکشن قوم کو صحیح دیں گے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے, آپ کو ریسورسز بھی ہیں, آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے. تو انشاءاللہ ہم یعنی ہمارے بلکہ جو 100 دن کا فرسٹ 100 ڈے پلان ہے اس میں ایک واضح ڈائریکشن نظر آئے,
ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے
بالکل جی,
میں غامدی صاحب اب آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات سمجھی جائے کہ اسلام کے بارے میں جو اس کے تقاضے ہیں وہ قوم کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر سمجھنے چاہیے. تو آپ مختصر ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے کہ وہ کیا ہیں؟
اس کے ساتھ ویلفیئر بھی ساتھ ملا کے,
ٹھیک ہے, یعنی اسلام کا بھی ایک تصور ہو اور پھر وہ کیسے اگر ہم اسٹیٹ کے لیول پہ دیکھتے ہیں تو جو اس کے اندر سے فلاح کیسے.
بالکل, فلاح کا ساتھ ملا کے. جی
دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمیں ان تصورات میں کوئی اختلاط نہیں پیدا کرنا چاہیے. فلاحی ریاست ہونی چاہیے, اس کے بارے میں دنیا میں کم و بیش کنسنسس ہے, یعنی ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے. اس کا کوئی خاص اسلام سے تعلق نہیں ہے. ہر بازمیر شخص اس بات کو مانتا ہے کہ سوسائٹی نے جب اپنا اجتماعی نظام قائم کیا ہے تو اس کو لوگوں کی ذمہ داری لینی چاہیے. یہ ذمہ داری کوئی معاشرہ کہاں تک لے سکتا ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست کہا کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کیا وسائل موجود ہیں, وسائل کو بہتر کرنے کی کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں, اس کا انہوں نے ذکر کر دیا. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ چیزیں فراہم کر سکیں جس سے ایک فلاحی ریاست وجود میں آیا کرتی ہے. جمہوری اقدار کیسے مستحکم ہوں گی, اس کے لیے بھی بالکل اسی طرح کی جدوجہد کی ضرورت ہے. میں جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو ہمارے ہاں قانون کا حصہ بن چکے ہیں, کچھ پہلو ایسے ہیں جو ابھی قابل توجہ ہی نہیں سمجھے گئے. سوال یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہماری شعوری سطح کیا ہے, یعنی کیا ہم نے اپنی قوم کو تیار کیا ہے؟ میں اگر مثال کے طور پر اسلام کے مطالبات بیان کر دوں گا تو کیا اس کے بعد سارے کے سارے لوگ ان کو تسلیم کر لیں گے یا پھر واقعی ان کے شعور کا وہ حصہ بن جائیں گے؟ میری گزارش یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس وجہ سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی, ہمارے دانشوروں کے حلقوں میں بھی, ہمارے عوام میں بھی اس چیز پر گفتگو اور بات کی تو کہ اسلام ان سے کیا چاہتا ہے. تو میں نے ان مطالبات کے بارے میں اسی وجہ سے توجہ دلائی ہے لوگوں کو کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کسی ریاست کا نظم بناتے ہیں تو اس میں افراد ہوتے ہیں, افراد کے آپ بنیادی حقوق سے اپنے آئین کی ابتدا کرتے ہیں. جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ حقوق ہیں جو خود مسلمانوں کے لیے اللہ کے پیغمبر نے طے کر دیے ہیں, ان حقوق کا ہمیں شعور ہونا چاہیے. چنانچہ دیکھیے, میں نے یہ بیان کیا ہے, اگر میری تحریر بھی آپ کے سامنے ہے, کہ یہ حقوق کیا ہے. یہ حقوق یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی کی رعایا نہیں سمجھا جائے گا, وہ برابر کے شہری ہوں گے. قانون اور ریاست کی سطح پر ان کے مابین کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا,
انصاف
ان کے جان کو, ان کے مال کو, ان کی آبرو کو حرمت حاصل ہوگی. پھر میں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ مال کی حرمت اس درجے میں ہے کہ ان کی رضامندی کے بغیر زکات کے علاوہ ریاست ان پر کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کر سکے گی. اب یہ ایک بات ایسی ہے جس پر آپ دیکھیے آج تک کبھی کوئی بحث نہیں ہوئی, آج تک کبھی لوگوں نے اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا. یہ بات اہل علم کہتے رہے ہیں, میں نے بھی درسوں کہی ہے, لیکن کیا کسی سیاسی جماعت نے, دانشوروں کے کسی حلقے نے اس پر باقاعدہ کام کیا ہوگا؟ زکات کیا ہے, کیوں لگائی گئی ہے, نوعیت اس کی کیا ہے, کیوں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کوئی مالی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا؟ اس پر کوئی کام نہیں ہوا. شخصی معاملات ہیں, نکاح کے, طلاق کے, تعلیم, تقسیم وراثت کے, ایوب خان کے زمانے میں کچھ اقدامات کیے گئے, وہ بھی بالکل ادھورے. اس کے بعد یہ کبھی زیر بحث آئے ہیں, عورتوں کو کن مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے, قانون میں اور علماء کے فتووں میں کیا تصادم پیدا ہو جاتا ہے, ہم نے اس معاملے میں کیا کرنا تھا؟ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے آخری زمانے میں باقاعدہ فہرست بنا کے ایک کاغذ کے اوپر وہ سب چیزیں لکھی جو آنے والی
آپ کو معذرت چاہتا ہوں غامدی صاحب, ایک مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں آپ سے یہیں سے بات شروع کروں گا علامہ اقبال کے وہ کیا نکات تھے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات غامدی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اور ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جب اس قوم کے بارے میں سوچا کہ اس نے کیسے آگے بڑھنا ہے تو کچھ پوائنٹس انہوں نے ڈیٹرمن کیے تھے اور غامدی صاحب ان کا ذکر کر رہے تھے، بریک ہو گئی. جناب
میں گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے اس موقع پر ایک فہرست بنائی کہ یہ فقہ اسلامی کے وہ مسائل ہیں جو نئی ریاست میں آپ کے لیے پرابلم بنیں گے، مسئلہ بنیں گے، لیکن ان کو کبھی ہم نے موضوع نہیں بنایا، ان کے بارے میں ہمارے کسی سیاستدان نے اپنے ذہن کو واضح کرنے کی کوشش نہیں کی. جب آپ کا ذہن ہی واضح نہیں ہوگا تو آپ کس طرح سے قانون سازی کریں گے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ مطالبات کی فہرست تو میں بیان کر دوں گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے معاملے میں کتنے سنجیدہ ہیں، کیا فلواقع اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ سمجھ میں آ جائے تو کیا اپنے مذہبی پیشواؤں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر صحیح اسلام کی دعوت دینے کے لیے تیار ہے اور اپنی قوم کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے بھی ہم نے کوئی تیاری کر رکھی ہوئی ہے؟ میرا جواب نفی میں. اور اگر ان سب سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر در حقیقت یہ موضوع پہلے ان چیزوں پر غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے. یعنی پہلے ہم یہ طے کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا سلواتے ان چیزوں کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، اس چیلنج کا مقابلہ بھی کرنا چاہتے ہیں. اب تک ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ گریز کر کے راستہ نکال لیا جائے. تو اس وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے مثال دی کہ یہی ایک بات اسلام کی لے لیجئے کہ زکات کے علاوہ کوئی ٹیکس مسلمانوں پر ان کی رضامندی کے بغیر عائد نہیں کیا جا سکتا. سوال یہ ہے کہ اس کو موضوع بنا کر کوئی کام ہم کرنے کے لیے تیار ہے؟ یا مثال کے طور پر اس مطالبے کو لے لیجئے کہ مسجدوں کا نظم اور جمعے کا ممبر یہ علماء کے پاس نہیں ہو سکتا، یہ اصل ریاست کا کام ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے. اس کے فوائد کیا ہے، اس سے کیا نتائج نکلیں گے، وہ ایک موضوع ہے پورا کا پورا، لیکن کیا کوئی شخص اس کے لیے تیار ہے کہ اس طرف اقدام کرے؟ تو میرا احساس یہ ہے کہ ہم اصل میں اسلامی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم اس کے تقاضوں پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں.
یعنی وہ ہمارے اندر وہ ولنگ وہ ول نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں جو اسلام نے کہا ہے ان کے اوپر ڈسکشن کریں اور اس سے کے لیے راہ ہموار کریں. اور وہاں
صاحب صاحب کہنے دیجئے کہ اصل میں ہمارے سیاسی رہنما یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ قوم اسلامی کے لفظ کے ساتھ جذباتی تعلق رکھتی ہے، آئین میں بھی لکھ دو، اپنے منشور میں بھی لکھ دو، آپ ایک جمہوری اور فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے شروع میں بھی اسلامی کا لفظ لگا دو. یہ در حقیقت ہماری ذہنیت ہے، ہم اسلام کے بارے میں سنجیدہ نہیں
ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ فرما رہے ہیں جی،
میں آپ سے اس حد تک تو متفق ہوں، مگر جب آپ کوئی چیز لکھ دیتے ہیں اس میں ایک سنجیدگی اور ایک پروسیس شروع کم از کم انیشیٹ ہوتا ہے. اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ آپ جب آپ کا آئین ہے اور آپ کی الیکٹڈ اسمبلیز ہیں تو جو بھی قانون سازی ہو وہ ڈسکشن ڈبیٹ کے بعد ایک پروسیس کے تھرو اس پہ ہو. ابھی ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ پروسیس جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک پروسیس کے بجائے ایک بندوق کے ذریعے وہ قوانین جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، بلکہ آئین کو ڈسفگر کر دیا جاتا ہے، اس حد تک اس میں ہوتا ہے. اس حد تو میں ان سے متفق ہوں، مگر یہ سب چیزیں رکھتے ہوئے ہم اب جس 60 سال 64 سال پاکستان کی عمر ہو گئی ہے، اب ہم نے عام آدمی کی حالت بہتر بنانی ہے، ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی دیکھنی، یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، جو چیزیں یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں آنی چاہیے اور یہ سنجیدگی کا اظہار ہونا چاہیے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جذباتی معاملہ ہے کافی پاکستان میں یہ بھی، اور غربت پہ فوکس ہونا چاہیے اور امپلائمنٹ پہ فوکس ہونا چاہیے، ایجوکیشن پہ فوکس ہونا چاہیے، تو یہ ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، میں ان سے اگری کر رہا ہوں اسے. مگر ہم جو ایک کیونکہ ڈیموکریٹک اور الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ جو چیزیں آئین میں لکھی گئی ہیں ان پہ ڈبیٹ ہو، ڈسکشن ہو، اس کو ہم لے کے آگے چلیں اور اس کو سنجیدگی سے امپلیمنٹ کریں.
رام صاحب آپ بہت بریف کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں، میرے پاس بمشکل 30 سیکنڈ ہے.
اوکے، ویلفیئر
اور اندازہ ہے یہ کہ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. میرا جو کمنٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ کم و بیش 16-17 سال تحریک انصاف کو میدان میں ہو گئے، مسلم لیگ اتنے عرصے سے ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی کمیٹی بنائی گئی جس نے ان مسائل کو ایڈریس کیا ہو، جس نے اس کے شعور پیدا کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہوں؟ میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں یہ ہے کہ ہمیں جس طرح باقی چیزوں کے بارے میں سنجیدگی چاہیے، اس طرح اس معاملے میں بھی سنجیدگی چاہیے. سنجیدگی کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ غامدی صاحب.
بالکل کمیٹی
ڈاکٹر صاحب، میں مجبور ہوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اور آپ کی آمد سے میں ظاہر سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں. تاہم یہ بات غالباً اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمارے یہاں لکھا گیا قانون کے طور پر یا آئین میں جو چیزیں طے شدہ ہیں ان کے بارے میں ان کی سنجیدگی سے بحث ہو اور لوگ شعور کے ساتھ ان چیزوں کو مان کے آگے بڑھیں. اور پھر حوصلے کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے سیاسی جماعتوں کے قیادت آگے
ویلفیئر اورینٹیڈ
بالکل صحیح ہے اور اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے. ظاہر ہے کہ اسلام کا ایک پہلو ہے جو اس کا مذہبی چیزوں کا پہلو ہے اور دوسرا پہلو وہ ہے جو فطری طور پر ظاہر ہے لوگوں کی فلاح سے ریلیٹڈ ہے. اس میں آپ نے فرمایا جیسے جہالت ہے, غربت ہے, معیشت کے مسائل ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. تو خواتین حضرات آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں, اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.